شیخ الارم الاجم مجدد زمانہ تبریز دورہ رومی ثانی حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کتاب سے سنایا جا رہا ہے. بہت عجیب و غریب باتیں ہیں. الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. تو پہلے چیک کر لیا تھا نا, کوئی کھڑکڑ ہو رہی ہے. فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو دنیا میں کس لیے بھیجا ہے, جب تک یہ مقصد متعین نہیں ہوگا ہماری زندگی کی حرکات اور سکنات میں تقویٰ پیدا نہیں ہو سکتا. جب تک یہ مقصد پیدا نہیں ہوگا ہماری زندگی کی حرکات اور سکنات میں, اوپر ہی بیٹھے اوپر آرام سے, سب پہلے تھا. تو جب تک یہ مقصد متعین نہیں ہوگا ہماری زندگی کی حرکات اور سکنات میں تقویٰ پیدا نہیں ہو سکتا. جب تک ہم اپنی زندگی کا مقصد نہیں سمجھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو کس لیے پیدا کیا ہے, اس وقت تک ہماری زندگی میں تقویٰ نہیں آ سکتا. کڑکڑ کیوں ہو رہی ہے؟ دیکھو یہاں ہیں اللہ تعالیٰ کا خوف, اللہ تعالیٰ کی محبت, اللہ کی مرضی کے ساتھ جینا, اس کی مرضی پر مرنا, اپنے نفس کی خواہشات کا خون کرنا, یہ ساری نعمتیں جب ملتی ہیں, جب انسان اپنی زندگی کا مقصد سمجھ لے کہ اللہ نے ہمیں دنیا میں چند دنوں کے لیے بھیجا ہے, اس کے بعد موت دے کر جنازے کو کفن میں لپیٹ کر قبروں میں سلا دیتے ہیں, پھر واپسی کی اجازت بھی نہیں ملتی کہ انسان اپنے نفس کو بہلانے والے ان تماشوں کھیلوں کو دوبارہ دیکھ لے. دل کے بہلانے کا سامان چاہے مال ہو, چاہے شہرت ہو, چاہے بزنس ہو, چاہے حسینوں کی شکلیں ہوں, چاہے وی سی آر سینما ہو, چاہے موبائل فون کی رنگینیاں ہوں, اسمارٹ فون, واٹس ایپ, یوٹیوب, انسٹاگرام, پتہ نہیں کیا کہ اللہ معاف فرمائے, یہ چیزیں آ گئی ہیں, رومانٹک دنیا ہو, غرض دل بہلانے کے جتنے بھی سامان ہیں قبر میں جانے کے بعد وہ سب چھین لیے جاتے ہیں. اگر یہ سامان ہمارا مقصد ہوتا تو اللہ تعالیٰ ہمیں موت ہی نہ دیتا. اگر ہمیں اللہ نے اس لیے پیدا کیا ہوتا کہ جاؤ بھی دنیا میں رہو, رنگ رلیوں میں مت رہو, تو پھر اللہ ہمیں اس مقصد سے الگ کیوں کرتا؟ تو مقصد زندگی یہ ہے کہ ہم اللہ کی مرضی پر جینا سیکھ لیں اور اللہ تعالیٰ کی مرضی پر مرنا سیکھ لیں, بس یہ مقصد زندگی ہے. بہت زبردست بات ہے ماشاء اللہ. بیان نشا نہیں ہو رہا ٹھیک سے, مائک کا مسئلہ, ڈائریکٹ مائک لگا دو, یو ایس بی خراب ہے, کیا مسئلہ ہے؟ اللہ اور فرمایا کہ جو بندے اللہ کی مرضی پر جینا اور مرنا سیکھ چکے ہیں اپنے ان بزرگوں کی صحبت میں رہا جائے. اس لیے اللہ نے اس آیت میں فرمایا کہ اے ایمان والوں, تقویٰ اختیار کرو اور ہم سے ڈر کر رہو, گناہوں سے بچ کر رہو, میرے غضب اور قہر کے اعمال سے اپنے دل اور اپنے جسم کی حفاظت کرو. تقویٰ کی یہ نعمت اتنی اونچی نعمت ہے, اس کی برکت سے تم ہمارے ولی بن جاؤ گے. یہ بہت اچھی بات ہے کہ انسان اپنے نفس کو بہلانے والے ان تماشوں کھیلوں کو دوبارہ دیکھ لے, اور دل کے بہلانے کا سامان چاہے مال ہو, چاہے جاہ ہو, چاہے بزنس ہو, چاہے حسینوں کی شکلیں ہوں, چاہے وی سی آر سینما, رومانٹک دنیا ہو, غرض دل بہلانے کے جتنے بھی سامان ہیں قبر میں جانے کے بعد سب چھین لیے جاتے ہیں. اتنی اچھی بات ہے, ہم جن سے دل بہلا رہے ہیں سمجھ رہے ہیں یہ دنیا کی ساری رنگینیاں مزے کر لوں. دنیا میں جس کا دوست زیادہ قیمتی ہوتا ہے اس کی قیمت بھی زیادہ ہو جاتی ہے. جیسے کمشنر کا دوست ہے تو اس کی قیمت بڑھ گئی, ایک بھنگی کا دوست ہے تو اس کی قیمت گر گئی, کیونکہ ذمہ دار کی قیمت نہیں ہے, کمشنر کی قیمت ہے, اس لیے کمشنر کے دوست کی قیمت بڑھ گئی. اسی طرح بادشاہ کا دوست بہت قیمتی شخصیت ہوتی ہے کہ بادشاہ کا دوست ہے. تو جو اللہ کا دوست ہوگا تو اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر دنیا و آخرت میں کوئی چیز ہے؟ اللہ سے بڑھ کر, اللہ سے بڑھ کر دونوں جہان میں کوئی قیمتی ذات ہے؟ جب اللہ سے بڑھ کر دونوں جہان میں کوئی دوسری ذات نہیں ہے, اسی سے اس کے اولیاء کی اور اپنی مٹی کی قیمت سمجھ لو,
اس مٹی کو اللہ کے حکم پر مٹی کر دیا تو مٹی قیمتی ہو گئی, اور اگر دنیا کی رنگرلیوں اور حسینوں پر فدا کر دیا تو مٹی بے قیمت اور ضائع ہو جائے گی. ہو رہا ہے؟ ہاں تو یہاں رکھ دیں, پھر دیکھیں. مائک خراب ہے اس کا مطلب, تو یا اس کو وہاں بھی رکھ سکتے ہیں, تو وہاں پہ آواز آ رہی ہے, اگر دیکھیں وہاں پہ آواز اگر صاف ہے تو ہاں صاف ہو گئی. میں پھر لاک کر دی ہوں, بچے نہ چھیڑیں. پہلے سے چیزیں دیکھنی چاہیے, اتنی قیمتی بات ہو رہی ہے بس میں ہم اس میں لگ جائیں گے, ایک گھنٹے کا تو وقت ہوتا ہے. اس میں مجھے بھی فائدہ ہو جاتا ہے. حضرت والا کی باتیں ایسی تھیں کیونکہ اللہ کے پیارے تھے, عارف باللہ, اللہ کو پہچاننے والے, دنیا کے بڑے بڑے علماء ان پہ فدا تھے, اور آج تک ان کی خوشبو اڑی ہوئی ہے, تو ان کی باتیں ہی بڑی قیمتی ہیں. اگر دنیا کی رنگرلیوں اور حسینوں پر فدا کر دیا تو یہ مٹی جو ہے بے قیمت اور ضائع ہو گئی. ہم لوگ مٹی کے بنے ہوئے نا, ضائع ہو گئی. ہم نے اگر رنگرلیوں پہ زندگی کو فدا کر دیا, اس پر میرا شعر ہے, کسی خاکی پر مت کر خاک اپنی زندگانی کو, جوانی کر فدا اس پر کہ جس نے دی جوانی کو. لوگ کہتے ہیں اگر نفس کی خواہش پر نہیں چلو گے تو کیا پاؤ گے, زندگی بے کیف اور پھیکی ہو جائے گی. حالانکہ اس سے تمہاری زندگی پھیکی نہیں ہوگی, بے کیف نہیں ہوگی, بلکہ اپنی خواہشات کو اللہ کے رستے میں مٹی کر دینے سے تمہاری مٹی قیمتی ہو جائے گی. تمہاری مٹی جس چیز پر فدا ہو رہی ہے وہ بہت قیمتی ذات ہے, اتنی قیمتی ذات ہے جس کا کوئی مثل نہیں ہے. جو اللہ پر مرتا ہے اس کی موت سارے عالم کی حیات سے افضل ہے. جو خدا پر مر جائے, یعنی جو اپنی بری بری خواہشات کو اللہ پر فدا کر دے اور اللہ کی مرضی پر راضی رہے, دل ٹوٹے گا تو دل ٹوٹتا ہے تو ٹوٹنے دے. اس کا حال یہ ہوتا ہے کوئی جیتا کوئی مرتا ہی رہا, عشق اپنا کام کرتا ہی رہا. چچا زاد بہنیں, خالہ کی بیٹیاں, پھپھی زاد, ماموں زاد اور بھائی کی بیوی جس کو بھابھی کہتے ہیں, شریعت میں ان سب سے پردہ ہے. یہ لاکھ کہیں کہ بھائی تم ہم سے بات چیت نہیں کرتے ہو, ہمارے سامنے نہیں آتے ہو, یہ کیا باہر باہر آئے کمرے میں کھا کر غیروں کی طرح چلے گئے؟ کیا آپ غیر ہو گئے ہو؟ آپ تو ہمارے سگے چچا کے بیٹے ہو, میرے چچا زاد بھائی ہو, جب تم نہیں آتے ہو دیر ہو جاتی ہے, دل تڑپنے لگتا ہے. کزنز کہتی ہیں کہ آپ کے نہ آنے سے دل تڑپتا ہے. اب آپ کا دل پسیج گیا اور اللہ کا حکم توڑ کر ان کے سامنے آ گئے, ان سے باتیں کرنے لگے, لیکن آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ اللہ کے حکم کی قیمت زیادہ ہے یا اس کزن لڑکی کی قیمت زیادہ ہے, لڑکے کی. چاہے چچا کی بیٹی ہو, بھابھی ہو, یا کوئی بھی ہو, یا کسی کا لڑکا ہی ہو جس کی داڑھی مونچھ نہ ہو اور اس کی طرف نفس کا میلان ہو رہا ہو, تو یہ میلان اور نفس کی خواہش پر چلنا اللہ کے غضب اور اللہ کی قہر کی مستی ہے. جلال الدین رومی رحمۃ اللہ کا وہ شعر نہایت ہی سبق دیتا ہے. شاہ محمود نے ایاز سے کہا کہ ایک موتی ہے توڑ دو, جس کی قیمت کا مثل سارے خزانے میں کوئی نہیں ہے. شاہ محمود کی پوری سلطنت کے خزانے میں اس موتی کی قیمت کا کوئی مثل نہیں تھا. بادشاہ نے پہلے اپنے 65 وزیروں سے کہا اس موتی کو توڑ دو, سب نے آپس میں مشورہ کیا کہ بادشاہ کے خزانے میں ایسا موتی نہیں ہے, اسے مت توڑنا.
وہاں پر اسپیکر میں بھی تھوڑی آواز ہے, یہاں پر رکھ
کے دیتے ہیں. ہاں یہاں دیکھ لیں, یہاں رکھیں, یہاں سے آواز صاف جائے گی. سب نے آپس میں مشورہ کیا بادشاہ کے خزانے میں ایسا موتی نہیں ہے, اسے مت توڑنا, بادشاہ امتحان لے رہا ہے. ایسا نہ ہو کہ بعد میں پٹوا دے کہ تم نالائق تھے, تم نے میرے حکم کو دیکھا, میرا قیمتی موتی نہیں دیکھا. تمہارے پاس عقل تو تھی, دماغ تو تھا, تم نے عقل کیوں نہیں استعمال کی کہ ہمارے خزانے میں ایسا قیمتی موتی نہیں ہے؟ بس ہم نے حکم دیا, تم نے توڑ دیا. انہوں نے موتی توڑنے سے انکار کر دیا. بادشاہ نے ان کو انعام بھی دیا کہ شاباش, تم بہت وفادار ہو, ہمارے خزانے کا بے مثل موتی ہمارے حکم کے باوجود نہیں توڑا, تم خزانے کے موتی کی حفاظت کرنے والے ہو. سب وزیر اس انعام پر مست ہو گئے. بتائیے اب امتحان سخت ہو گیا ہے نہیں؟ جب گناہ پر انعام ملنے لگے, جب گناہ میں مزہ آتا ہے, جب ہی تو امتحان کا پرچہ سخت ہوتا ہے. اگر گناہوں میں مزہ نہ آتا تو پھر امتحان کا پرچہ ہی کیا تھا؟ ہم نیم کی پتی کیوں نہیں کھاتے؟ اس لیے کہ کڑوی ہوتی ہے, لیکن جب سانپ کاٹ لیتا ہے تو تب نیم کی پتی میٹھی معلوم ہوتی ہے. یہ اچھی بات پتہ چلی, سانپ کاٹ لیا تو نیم, اس کا مطلب زہر پھیل گیا, اب نیم کی پتی کھائیں گے تو میٹھی معلوم ہوگی. جس کو شیطان کاٹ لیتا ہے, اللہ کے غضب اور قہر کا نشہ جس پر چھا جاتا ہے, اس کو فانی صورتیں بہت اہم نظر آتی ہیں. محرومی فرماتے ہیں, اس شراب قہر چوں مستی دہد, نیس ہارا صورت ہستی دہد. جب اللہ کسی کو اپنے عذاب کی مستی دیتا ہے جس کا نام شراب قہر ہے. جب اللہ کسی کو شراب قہر پلاتا ہے, شراب قہر کے مزے مست کرتا ہے, فانی صورتیں جو قبروں میں فنا ہونے والی ہیں ان کی اہمیت کو اتنا زیادہ کر دیتا ہے کہ شریعت کے احکام کو پسے پش ڈالتا ہے اور مستقبل کو بھول جاتا ہے, قبر کی زندگی, قیامت کی پیشی, دوزخ کی آگ کو بھی بھول جاتا ہے. مولانا اسد اللہ صاحب سہارنپور کے بہت بڑے عالم تھے, فرماتے ہیں, عشق بتا میں اسد کرتے ہو فکر راحت, دوزخ میں ڈھونڈتے ہو جنت کی خوابگاہیں. یعنی لڑکے لڑکیوں کے عشق میں فیس بک یوٹیوب میں فکر راحت تلاش کرتے ہو. ہو رہا ہے نہیں ہو رہا؟ آپ مجھے بتاتے, میرے پاس بھی مائک رکھا ہوا تھا نا, وہ بڑا اچھا مائک ہے. اے اسد, تم حسینوں کے عشق میں راحت اور آرام تلاش کرتے ہو, سمجھتے ہو مزیدار زندگی ملے گی, اللہ کے غضب اور قہر کے اعمال میں تم سکون قلب تلاش کرتے ہو. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب, اس پر ایمان لانے والوں, اسے قرآن کا جز سمجھنے والوں, اللہ کے کلام کی آیت سمجھنے والوں, اس وقت تمہارے ہوش کہاں اڑ جاتے ہیں جب تم اللہ کی نافرمانی, اسی قانون شکنی سے اپنے دل کو بہلاتے ہو, نامحرم عورتوں سے گپ شپ کرتے ہو, یعنی اس زمانے میں چیٹ کرتے ہو, انسٹاگرام پہ ان کو دیکھتے ہو, یوٹیوب فیس بک پہ دیکھتے ہو, یا عورتیں ہیں تو وہ نامحرم مردوں سے باتیں کرتی ہیں, ان کی تصویریں دیکھتی ہیں, اللہ معاف فرمائے, گانے سنتی ہیں, گانے دیکھتی ہیں, ان سے باتیں کرتے ہو, اس وقت تمہیں اللہ یاد نہیں آتا کہ آسمان سے کوئی تمہیں دیکھ رہا ہے؟ حضرت والا فرما رہا ہے, میرا شعر ہے, جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے, کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے. اس وقت تمہیں اللہ یاد آنا چاہیے کہ اللہ نے یغض من ابصارہم کا حکم نازل فرمایا چچا زاد بہنوں سے, مامو زاد بہنوں سے, پھوپھی زاد بہنوں سے, اپنی بھائی کی بیوی سے, نامحرم عورتوں سے. اگر مولوی اور حافظ بھی ہے, شرعی پردہ نہیں کرتا, تو بہت ہی رونے کا مقام ہے. اس لیے حضرت فرماتے ہیں, ہم داڑھی والے, تبلیغ والے, خانقاہ والے, مدرسے والے, اگر ہم لوگ بھی پردہ نہیں کریں گے یا بزرگوں سے جڑنے والے, تو بہت رونے کا مقام ہے. ان عورتوں میں بھی اس کی عزت نہیں ہوتی, اس کی ذات بدنام رہتی ہے. کمبخت نام کا حافظ اور مولوی ہے, اگر اس کے دل میں خدا کا خوف ہوتا تو نامحرم عورتوں سے گپے نہ لگاتا. ان عورتوں کی نظروں میں بھی اس کی قیمت گر جاتی ہے, جبکہ تقویٰ سے عزت ملتی ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, سب سے زیادہ عزت انہی کو ملتی ہے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں. یہ میں نے اپنی تھوڑی سی زندگی میں دیکھ لیا ہے. تقویٰ سے رہتے ہیں, ہر جگہ سکون سے رہتے ہیں, ہر جگہ عزت ملتی ہے. بڑے شیخ الحدیث ہو یا عالم ہو, وہ تقویٰ والے کی عزت کرتا ہے, دنیا دار بھی کرتا ہے, آخرت والا بھی کرتا ہے. اور جب کوئی کسی کو بری نظر سے دیکھتا ہے, خصوصاً داڑھی والا, تو عورتیں آپس میں کہتی ہیں, دیکھو اس ملا کو دیکھو, داڑھی کی آڑ میں دہاڑی لگا رہا ہے. داڑھی کی آڑ میں دہاڑی لگا رہا ہے. یہ دہلی کی زبان ہے. دہلی کی ایک عورت نے بات کہی تھی کہ داڑھی کی آڑ میں دہاڑی لگا رہا ہے, نفس کو حرام مزے دے رہا ہے. تو اس کو دوستوں, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ داڑھی نہ رکھو, ایسا نہیں سمجھنا چاہیے کہ اگر داڑھی رکھنے میں پریشانی ہے تو اسے اڑا ہی دو, نہ رہے بانس نہ بجے بانسری, لہٰذا داڑھی اڑاؤ اور بانسری بجاؤ. ہرگز ہرگز ایسا مت کرنا, کسی مسلمان کو اس کی اجازت نہیں. داڑھی منڈانا الگ گناہ ہے, اور نامحرم عورتوں کو دیکھنا یہ الگ گناہ ہے. بد نظری کرنا یا موبائل پہ پوری پوری رات, پورے پورے دن لگے رہنا, تصویریں دیکھنا گناہ کرنا. اب کیونکہ میرا اکثر موبائل پہ بیان ہوتا ہے حیدرآباد وغیرہ میں, تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو بھی موبائل استعمال کر رہا ہے وہ یہی کام کر رہا ہوگا, کیونکہ اب لوگ اس کو اپنی ٹیکنالوجی وغیرہ کے لیے, اپنی آسانی کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں. گروپ کے چینل دیکھ رہے ہیں, گروپس میں میسج دیکھ رہے ہیں, واٹس ایپ پہ گروپ میں, اور کوئی اپنا کام کر رہا ہے, کوئی فارم فل کر رہا ہے, ہر چیز اس کا آن لائن آ گئی ہے. کراچی میں تو سب کے پاس ہی تقریباً ہے, تو اس لیے کوئی بدگمانی نہ کریں. مگر ہمارے نوجوان نسل کا یہی حال ہے کہ شروع میں کام کرتے ہیں صبح, اور رات میں اپنا بھی کام کرتے ہیں. حرام مزے تو لینے نا بھائی, کہ کراچی میں اور ہر جگہ نیٹ کھلا ہوا ہے, گندی حرکتیں کرو. تو داڑھی منڈانا الگ گناہ ہے, بد نظری کرنا الگ گناہ ہے. جو داڑھی رکھے گا, اس کو داڑھی رکھنے کا اس زمانے میں 100 شہیدوں کے برابر ثواب ملے گا, اور اگر وہ بھی بد نظری کرتا ہے تو اس کا گناہ الگ ہوگا, لیکن اس سے داڑھی رکھنے کے ثواب میں کمی نہیں ہوگی. داڑھی رکھنے کی برکت سے رفتہ رفتہ بد نظری اور ہر گناہ چھوٹ جائیں گے. تو داڑھی کا منڈانا یا کتروانا ایک مٹھی سے کم چاول برابر بھی جائز نہیں. ایک مٹھی داڑھی رکھنا واجب ہے, جیسے عید کی نماز, بقرعید کی نماز اور وتر کی نماز واجب ہے. اس پر چاروں ائمہ کا اجماع ہے. سبحان اللہ. جب صحیح مسئلہ معلوم ہوگا تو مرنے سے پہلے پہلے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ توفیق دے دے. جب مسئلہ ہی نہیں معلوم ہوگا تو مرتے مرتے بھی حجام کو بلائے گا. بقائی اسپتال میں ایک شخص مر رہا تھا, آکسیجن لگی ہوئی تھی. اس کے بیٹے کو امریکہ فون کیا گیا, تو امریکہ سے آیا, ایئرپورٹ پر آیا تو اس کے ابا کا دل بند ہو گیا, موت آ گئی. उसने देखा अब्बा की 4-6 दिन से दाढ़ी नहीं मुंडाई गई थी। उसने देखते ही कहा ये अब्बा की कैसी शक्ल हो गई है। सबने कहा खबरदार अब कुछ मत बोलो, अब ये मर गए हैं। कहा कुछ नहीं, मैं हज्जाम को बुलाऊंगा, अब्बा की दाढ़ी मुंडाई, फिर अब्बा को कबर के अंदर अप टू डेट दाखिल करूंगा। हम इस एक्सपायर डेट शक्ल को कबर में नहीं जाने देंगे। लिहाजा हज्जाम को बुलाया, इस जालिम ने मरने के बाद अपने अब्बा की दाढ़ी मुंडा दी। यह है अमरीका पढ़ाने का और औलाद को दीन न सिखाने का अंजाम। मैंने एक साहब को बेवाओं की खिदमत से मना कर दिया। इस सिलसिले में उन्होंने मुझसे कहा इस बात की वजाहत कर दीजिए ताकि किसी को गलत फहमी ना हो, क्योंकि बुखारी और मुस्लिम की रिवायत में है कि बेवाओं की खिदमत करने का सवाब जिहाद के बराबर है। तो मशवरा मैंने एक वाक्य के तहत दिया था। एक नौजवान एक बेवा की खिदमत करता था, वो बेवा नौजवान के इश्क में मुब्तला हो गई, इससे गुनाह का तकाजा करने लगी। तो मेरा मकसद ये था ऐसी जवान बेवाओं की बराह रास्त खिदमत करने से बेहतर है तुम उनके पास अपनी बीवी अपनी माँ को भेज दो, ऐसी बेवाओं से बराह रास्त बातचीत भी ना करो। लेकिन बाज औकात वजाहत करने में किसी वजह से थोड़ी सी कमी रह जाती है। तो मेरा हुस्ने ज़न था कि आप लोग समझ लेंगे, लेकिन उन साहब के खत से मालूम हुआ मुझे वजाहत करनी चाहिए थी, लिहाजा मैं इसकी वजाहत कर रहा हूँ। अगर किसी बेवा की खिदमत करनी है तो अगर वो 70 साल की बुढ़िया है तो बराह रास्त उससे पूछ लो कि अम्मा को सब्जी लानी है, कोई सौदा लाना है, मेरी लाइक कोई खिदमत है। अगर वो 40-50 साल की है, उसके अंदर अभी कुछ कशिश है, फितने का अंदेशा है, तो अपनी माँ को उसके पास भेजो कि अम्मा बेवा से पूछ लो, उसको कुछ किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं। इस ज़माने उस ज़माने में बहुत फ़र्क है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ख़वातीन मस्जिद में जमात से नमाज़ पढ़ती थी, लेकिन जब उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु का ज़माना आ गया तो आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा हमारी माँ हैं, उन्होंने फ़ैसला फरमाया कि अब फितने का ज़माना आ गया है, लिहाजा ख़वातीन को रोक दिया जाए कि वो मस्जिद में ना आएँ। ख़वातीन को मस्जिद में जाकर जमात से जुम्मा पढ़ना या तरावी पढ़ना मकरूह है, तहरीमी है, यानी हराम के करीब है। ये नया शुरू हुआ सिलसिला, ये ऐसे कुछ गलत मसलक के लोग हैं वो ख़वातीन की भी मस्जिद में दरवाज़ा खोल देते हैं। मुसल्ले बने हों अलग बात है, औरत जाके पढ़ ले, मगर ये कोई बाजार है कोई ऐसी जगह है, मगर ये मस्जिद बनाना उनके लिए बाकायदा ये सही नहीं है। एक बड़े मुफ्ती साहब की फतावाई किताब मेरे पास मौजूद है, उसमें देख लो तो हालात बदलने से मसाइल बदल जाते हैं, मगर ये हम लोग नहीं बदलेंगे, मुफ्तियाने कराम उस वक्त के फुकहाए कराम उसका फ़ैसला करेंगे। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा सिद्दीका हज़रत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह अन्हा ने फरमाया अगर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद हयात होते और इस वक्त के हालात और फितने देखते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद मना कर देते, लिहाजा बेवाओं की खिदमत में उतना ही सवाब है। लेकिन अगर बूढ़ी है 70 साल 80 साल की है, दांत मुंह से निकल चुके हैं, गाल पिचक चुके हैं, बाल सफ़ेद हो चुके हैं, इनको देखकर आपके दिल में कोई ख्याल नहीं आ सकता, नानी अम्मा की भी नानी मालूम होती है, इसकी खिदमत डायरेक्ट कर सकते हो। शेख सादी शिराजी फरमाते हैं एक बूढ़ी औरत के मुंह में दांत नहीं थे, बाल सफ़ेद थे और चादर से लिपटी हुई जा रही थी, क्योंकि उसकी कदो कामत में कशिश थी, एक बेवकूफ़ नौजवान समझा शायद ये कोई 20 साल की लड़की होगी उसके पीछे लग गया। जब इस बुढ़िया ने देखा कि बेवकूफ़ पीछे ही लग गया है, उसने किसी बहाने से अपना चेहरा खोल दिया, देखा कि मुंह में एक दांत भी नहीं है, तो शेख सादी ने फरमाया ए बसा खुश कामत है कि जेरे चादर बाशद क्यों बास कुनी मादर है मादर बाशद, ए लोगों बहुत सी अच्छी कदो कामत वाली शक्लें जो चादर में छुपी हुई हैं, जब चादर उल्टेगी तो माँ की भी माँ नज़र आएगी, ये नानी अम्मा नज़र आएंगी। तो अगर वो बेवा नानी अम्मा नज़र आती है तो आप बेशक उससे पूछना कि मैं बाजार जा रहा हूँ, आपको भी कोई सब्ज़ी लानी है तो मैं आपकी खिदमत कर लूँ। लेकिन अगर अभी उसकी उम्र शादी के काबिल है और जवानी के तकाजे हैं, डर है कहीं गुनाह में मुब्तला ना हो जाऊँ, तो उसको शादी करना वाजिब है। ये नहीं कि नौजवानों से खिदमत लेती रहे और शादी ना करे, जिनकी उम्र शादी के काबिल है उनको शादी करनी चाहिए, फिर भी अगर रिश्ता नहीं मिलता तो उसके पास अपनी माँ को भेजो, बीवी को भेजो, बहन को भेजो कि इस बेवा से पूछ लो कोई चीज़ मंगवानी हो तो ले आऊँ, खुद बराह रास्त उससे राह और रसम बातचीत मत करो वरना फितने मुब्तला होने का अंदेशा है। देखिए अल्लाह वालों की नज़रें कैसी जाती हैं और कितने बारीक मसाइल, ये होता है अल्लाह वालों से सोहबत, उनकी सोहबत में रहने का मकाम। इंसान के अंदर इतनी हसासियत पैदा होती है कि उनको एहसास होता है, उन्हें हदीस पढ़ के बेवाओं की खिदमत करनी चाहिए, और जवान बेवाओं की खिदमत कर रहे हैं, क्योंकि आजकल मौतें जल्दी आ रही हैं, जवान भी जल्दी जा रहे हैं, हार्ट अटैक हो रहे हैं, अजीब अजीब बीमारियाँ आ गई हैं। ये बात वाजे कर दी, अगर वो मुझसे खुद पूछ लेते तो मुझे बिल्कुल नागवारी ना होती, इसमें शर्म की क्या बात है। जो बात समझ में ना आया मुझसे तन्हाई में वक्त लेकर पूछ लें इसकी दलील क्या है, ये किस हदीस से है, मैं आपको कोई खा थोड़ी जाऊँगा। बाज़े लोग कहते हैं मैं आपके पास आने से इसलिए डरता हूँ कि बहुत मामूली आदमी हूँ। आप मामूली क्यों हैं भाई, हर मोमिन हमारे लिए मोहतरम है माशाल्लाह, हमारे दिल में हर मोमिन की इज्जत है, लिहाजा आप हर बात पूछिए, तो इस बात की वजाहत कर दी। اب وہ بات عرض کرتا ہوں کہ مثنوی میں شاہ محمود کے واقعے سبق حاصل کریں, ہم بھی سبق حاصل کریں, آپ بھی سبق حاصل کریں. شاہ محمود نے پہلے اپنے 65 وزیروں کو حکم دیا موتی توڑ دیں, سب نے منع کر دیا. ایسا نایاب بے مثل موتی ہم نہیں توڑ سکتے. بادشاہ ہمارا امتحان لے رہا ہے, بعد میں ہم ہی کو ڈانٹ لگے گی. شاہ نے بھی کہا تم بڑے وفادار لوگ ہو, سب کو ایک ایک جوڑا انعام بھی دیا, لیکن اصل میں سب فیل ہو رہے تھے. آخر میں اصلی باوفا عاشق آیا جس کا نام ایاز تھا. بادشاہ نے ایاز سے کہا اے ایاز اس موتی کو توڑ دو. ایاز نے کہا بہت اچھا حضور. ایک پتھر اٹھایا, اس موتی کو چکنا چور کر دیا. 65 وزیروں نے چلا کر کہا اینچ ہے بے باکی اس واللہ کافر اس. یہ ایاز تو بہت بے باک ہے, واللہ یہ تو بہت ناشکرا اور کافر ہے. کافر سے مراد ناشکرا ہے. شاہ محمود نے کہا اے ایاز بتاؤ تم نے میرا موتی کیوں توڑا جس کا مثل خزانے میں نہیں تھا؟ کیا یہ 65 وزیر بیوقوف تھے؟ انہوں نے نہیں توڑا, تم نے کیوں توڑ دیا؟ اب تم ان وزیروں کو جواب دو, کیونکہ تم اس وقت ان وزیروں کی نظر میں بے وفا ہو رہے ہو, لیکن میری نظر میں تم با وفا ہو. لیکن میں اپنی زبان سے تمہاری قیمت نہیں بتانا چاہتا, تم خود بتاؤ تم نے یہ موتی کیوں توڑا؟ ایاز نے کہا گفت ایاز مہتران نامور امرش ہے بہتر بقیمت یا گوہر. ایاز نے کہا اے معزز وزیروں, بادشاہ کے حکم کے باوجود شاہ کا بے مثل موتی نہ توڑنے والوں, انعام یافتہ لوگوں, تم نے جو موتی نہیں توڑا تم نافرمان ہو. تم نے شاہ کے حکم کی قیمت نہیں سمجھی. اس نے وزیروں سے ایک سوال کیا بتاؤ شاہی حکم زیادہ قیمتی ہے یا یہ موتی زیادہ قیمتی ہے؟ کتنی پیاری بات ہے, بادشاہ کا حکم قیمتی ہے, موتی زیادہ قیمتی تھوڑی. بڑی اچھی مثال ہے, ہر دفعہ ہزاروں دفعہ سنی ہے, ہر دفعہ الگ مزہ آتا ہے. اللہ والوں کی بات میں اثر ہوتا ہے, جب بھی پڑھتا ہوں دل پہ اثر ہوتا ہے, کیونکہ میں تو اپنی اصلیہ کی نیت سے پڑھا ہوں. حضرت والا رحمۃ اللہ قبر میں آرام فرمائے, سن بھر سوسائٹی میں ہم لوگ رہتے ہیں, یہیں پہ قبرستان ہے ماشاء اللہ, مگر ان کا فیض جاری ہے ساری. اور ہم لوگ اب میرا تعلق عارف بلّہ حضرت شاہ فیروز عبداللہ میمن صاحب رکاتم عالیہ سے ہیں, وہ بھی وہی والا فیض پھیلا رہے ہیں. ان کی دعاؤں کی برکت سے, کیونکہ شیخ کے اب انتقال ہو جاتا ہے تو ضروری ہے دوسرا زندہ شیخ تلاش کرو جس سے مناسبت بھی ہو. ضروری نہیں کہ وہ مشہور ہو, مناسبت ہونا کافی ہے. اور ایک بات بہت اچھی آج کے مشورے چل رہے ہیں بہت, کہ ضروری نہیں کہ باپ جس سے بیعت ہو بیٹا بھی اس سے بیعت ہو. مشائخ بہت سارے ہیں کراچی میں پوری دنیا میں, تو بیٹے کو جس سے مناسبت ہو اس سے بیعت کرانا چاہیے جس سے اس کا دل ملتا ہو, سلسلے والا ہو, متقی ہو, علماء اس کو مانتے ہوں, ہے نا؟ تو وہ بہت ضروری ہے, کیونکہ اگر مناسبت نہیں ہوگی تو آنکھ سے آنکھ ملی دل سے مگر دل نہیں ملا, عمر بھر ناؤ پر بیٹھے مگر ساحل نہ ملا. اللہ. اور پھر خصوصاً نوجوان جو نسل ہوتی ہے ان کو وقت دینا پڑتا ہے, تو ایسا بھی شیخ ہو جو ان کو وقت بھی دے سکے, ان کے جوابات اور ان سے بے تکلف ہو. اب سوچ لو چچا زاد بہنیں زیادہ قیمتی ہیں یا اللہ کا حکم زیادہ قیمتی ہے؟ یغض من ابصارہم, اس کا حکم زیادہ قیمتی ہے اپنی نگاہوں کو بچا کے رکھو, یا یہ حسین شکلیں زیادہ قیمتی ہیں؟ نگاہوں کو بچانے میں بے تکلفی سے بات چیت بھی شامل ہے. یہ تھوڑی نظر نیچی کیے ہوئے ہیں اور باتیں کر رہے ہیں, ہے نا؟ نظر بھی نیچی کی ہے اور بہت لمبی لمبی باتیں چبا چبا کے اور ہنسی مذاق چل رہا ہے. ایک جگہ پتہ چلا عورتیں پردے میں ہوتی ہیں, دسترخوان لگتے ہیں, مگر مرد عورت ساتھ بیٹھتے ہیں, الگ الگ دسترخوان لگتے ہیں, اور پردے کے ساتھ عورتیں نامحرم مردوں سے ہنسی مذاق سے باتیں کر رہی ہوتی ہیں. یہ پردہ سمجھتی ہیں, یہ پردہ تھوڑی ہے, تو مذاق ہے اس کا. دیکھو نبی کی بیویاں جہاں قرآن اتر رہا ہے, جہاں جبرائیل علیہ السلام آ رہے ہیں, ان کو حکم ہو رہا ہے اے نبی کی بیویوں جب صحابہ سے بات کرو تو پردے سے بات کرو. فاسألوہن من وراء حجاب, صحابہ کو حکم ہو رہا ہے نبی کی بیویوں سے براہ راست بات چیت مت کرو, اگرچہ تمہاری مائیں ہیں, لیکن اگر تم کو ضرورت کی کوئی چیز سودا سلف وغیرہ لانا ہو تو تم پردے کے باہر سے سوال کرو. اور نبی کی بیویوں کو حکم دیا گیا فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض, اپنی آواز میں نرمی نہ آنے دینا. عورتوں کی آواز میں جو قدرتی نزاکت ہے وہ نرمی نہ آنے دینا, آواز کو بتکلف بھاری کر کے بات کرنا. فيطمع الذي في قلبه مرض, اگر تم نزاکت والی آواز سے بات کرو گی تو جن کے دل میں مرض ہے ان میں گناہ کا لالچ پیدا ہو جائے گا. آج ہمارا منہ ہے اس قابل, جیسے بعض لوگ کہتے ہیں ہمارا دل پاک نظر پاک, بعض کہتے ہیں ہماری نظر پاک دل صاف. حضرت علی رضی اللہ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یا علی, اے علی, لا تتبع النظرۃ النظرۃ فإن لك الأولى وليست لك الآخرۃ. اے علی, اپنی نظر کے پیچھے دوسری نظر مت اٹھاؤ, پہلی اچانک نظر معاف ہے لیکن دوسری نظر معاف نہیں ہے. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو یہ حکم ہوا تو کیا ہم لوگ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے زیادہ پاک دل رکھتے ہیں؟ جن کا ایمان ایسا تھا خود فرماتے ہیں جب میں قیامت کے دن جنت دوزخ کو دیکھوں گا میرے ایمان میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا. بتائیے, اور ہمارا سلسلہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ملتا ہے جا کے. پھر وہ حسن بصری رحمۃ اللہ وہ بیعت حضرت علی رضی اللہ عنہ سے, پھر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے معراج میں ملاقات کر کے آئے. تو ہمارے سلسلے میں بھی ایسے لوگ ہیں جن کے ایمان اتنے زبردست ہیں ماشاء اللہ, ایسے ایسے مشائخ گزرے ہیں. تو ان کا ایمان ایسا تھا جب میں قیامت یعنی جنت دوزخ کو دیکھوں گا میرے ایمان میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا تھا. کیا صحابت ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مقام ہوگا, واہ ہوا. سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت بابرکت کے صدقے میں اتنا ایمان مجھے دنیا ہی میں حاصل ہے, حضرت علی فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ. تو جس کا ایمان دنیا میں ایسا ہو کہ آخرت دیکھنے کے بعد بھی ایمان میں اضافہ نہ ہو, ان لوگوں کے لیے تو حکم ہو رہا ہے کہ اے علی اگر عورتوں پہ اچانک نظر پڑ جائے تو معاف ہے لیکن انہیں دوبارہ دیکھنا جائز نہیں ہے. مگر یہ اچانک نظر ہمارے موجودہ مرشد و حضرت والا رحمۃ اللہ بڑے بزرگ فرماتے تھے کہ وہاں پر ہے جہاں پہ پتہ ہے 100%, جیسے ابھی اس کمرے بیٹھے ہیں کوئی عورت نہیں آئے گی, اچانک آ گئی وہاں سے گزر گئی پڑ گئی معاف ہے. میں اس میں بھی اہتمام کرنا چاہیے کہ بھائی دروازہ وغیرہ بند رکھیں, ابھی تو کوئی نہیں آئے گی. اسی طرح بازار جا رہے ہیں تو اچانک نظر تھوڑی ہے, 8 نمبر بازار گئے, بسیرا گئے, کلفٹن کے بازار یا جوہر کے کسی بازار فیملی کو لے کے گئے, خود بھی گئے, یہیں اجمیر ہی چلے گئے, کتنی عورتیں یہاں نکلی ہوتی ہیں, پھر سوسائٹی کے اندر پتہ ہے کہ عورتیں ہوں گی, وہ اچانک نظر نہیں کھلائے گی, اچانک میں چینک کی چینک پی لیتے ہیں اور ایک پہلی نظر میں سارے مزے لے لیتے ہیں, ایسے لوگ بھی ہیں. تو اس لیے اچانک میں ایسا نہیں کرنا ہے. ایک صاحب کا پتہ چلا, وہ تعریف کر رہے تھے مفتی ارشاد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی, ان سے میں ملنے گیا تو بتایا تھا آپ کے یہاں مفتی ارشاد صاحب ہوتے تھے, میں نے کہا جی, بولے تھے بہت دیندار تھے. اب دیکھیں مرنے کے بعد ان کی تعریف ہو رہی ہے انتقال کے بعد, فرمایا کہ میں ایک دفعہ برابر سے گزر رہا تھا, انہیں پتہ بھی نہیں چلا کہ میں برابر میں سے گزرا ہوں, وہ نظر جھکا کے اپنے سیدھے سیدھے تیزی سے چلے جاتے تھے, ان کا خاص انداز تھا چلنے کا, نظر جھکا کے چلے گئے, انہیں پتہ بھی نہیں چلا کہ میں برابر میں سے گزرا ہوں. بول رہے ہیں وہ صحیح دیندار آدمی تھے. دیکھیے لوگ پہلے تو مذاق اڑاتے ہیں پھر انہیں کی تعریف کرتے ہیں. ایسے ہی عورتوں کے لیے بھی حکم ہے, جیسے ہم مردوں کو حکم ہے, جو خواتین میری ماں بہن بیٹیاں سن رہی ہیں, ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں, ان کو بھی حکم ہے. عورتیں سمجھتی ہیں ہماری معافی ہے, تو عورتوں کے لیے بھی حکم ہے کہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں. قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والی عورتوں سے فرما دیں اپنی بعض نظروں کو جھکا کے رکھیں اور اپنے ستر کی حفاظت کریں. یہ جملہ اچھا مل گیا, ستر کی حفاظت, یہ مہذب ایک لفظ ملا ہے. دوسرا لفظ بھی استعمال کر سکتے ہیں, اپنے شرم گاہوں کی حفاظت کریں, مگر یہ بھی بڑا اچھا لفظ مل گیا. حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ نابینا صحابی تھے, ایک مرتبہ وہ آپ کے پاس حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دونوں بیویوں میمونہ ام سلمہ رضی اللہ عنہما کو حکم دیا پردے میں ہو جاؤ. احتجبا من افعامیوانی انتما الستما تبصرانی, انہوں نے کہ یہ تو نابینا ہے. آپ نے فرمایا وہ نابینا ہے, تم تو نابینا نہیں ہو. اور آج ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, اور تم کیا تم دیکھتی نہیں ہو؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر کے پردے کا حال بتا دیا. آج ہمارے یہ ہوتا ہے کہ صاحب ٹیلی ویژن پر تو تصویر نہیں آتی, وہ تو عکس ہے. ارے دوستوں اگر کوئی دریا میں وضو کر رہا ہے, وہاں کوئی عورت پانی بھرنے آ گئی, اس کی شکل پانی میں آ رہی ہے, تو اس پانی کی طرف دیکھنا بھی حرام ہے. یہ باتیں ہم نے بہت دفعہ سنی ہیں, میں نے بہت دفعہ پڑھ چکا ہوں, ہر دفعہ الگ مزہ آتا ہے. اور یہ باتیں ہمارے ایمان کی بیٹری کو چارج کرتی ہیں کہ ہماری روحانی غذائیں, کیونکہ یہ فتنہ پھیلا ہوا ہے. جب بار بار ان باتوں کو, ہفتے واری تو مجلس ہوتی ہے میری, باقی تو ہمارے شیخ کی صبح شام ہو رہی ہے ماشاء اللہ. تو اس لیے اگر اس نے یہ بات سنی ہوئی ہو, کوئی بچیاں بھی ہوتی ہیں, بچے بھی ہوتے ہیں, تو ہم نے سنی ہوئی ہے بات سنی ہوئی ہے, تو مگر اے بچے بچیوں, تم لوگ یہ بتاؤ اپنے ابا اور اماں کے موبائل میں یا کسی موبائل خالہ خالو نانا نانی کے موبائلوں میں تم لوگ جو گھستے ہو چھپ چھپ کے, تو ان سے بچتے ہو, عورتوں کے پردہ کرتے ہو, یا کوئی بھی لنک بھیج دے اس پہ کھول لیتے ہو اس کو؟ اگر عمل کی نیت سے سنیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ, جس کو تڑپ ہوگی مجھے عمل کرنا ہے, اس کو ہر بات میں مزہ آئے گا. اس کو تڑپ ہی نہیں ہے, بولے گا یہ تو سنی ہوئی بات ہے. اگر سنی ہوئی ہے تو مجھے بتا دیں کتنے فیصد لوگ جو سن رہے ہیں, میں خود بھی دیکھوں, اور ہم جو سن رہے ہیں ہمارے دوست احباب اور خواتین کے اس پر عمل ہے کہ نہیں ہے. تو وہاں کوئی عورت پانی بھرنے آ گئی, کوئی وضو کر رہا تھا دریا میں, اس کی شکل پانی میں آ رہی ہے, تو اس پانی کی طرف دیکھنا بھی حرام ہے. لہٰذا یہ بہانے بازیاں کہ ٹیلی ویژن میں تصویر نہیں ہے, عکس ہے, تو نامحرم کا عکس دیکھنا بھی حرام ہے. اگر کوئی ولی اللہ بھی تالاب میں وضو کر رہا ہے, اور کون سا ولی, خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ, بہت بڑے ولی اللہ تھے, تابعی تھے, صحابی نہیں تابعی تھے, اور پانی بھرنے رابعہ بصریہ آ گئیں, تو پانی میں ان کا عکس دیکھنا بھی خواجہ حسن بصری رحمتہ اللہ کے جائز نہیں, کسی بھی مسلمان کے لیے جائز نہیں. یہ ایمان دوستوں معمولی چیز نہیں ہے. ایسے لوگوں کا تعلق مع اللہ نہایت کمزور ہے جو اپنی نگاہوں کی حفاظت نہیں کرتے. ایک حدیث میں نے پڑھی, مفتی خان پور صاحب ہیں ہندوستان کے, بہت بڑے عالم ہیں, اللہ تعالیٰ شیخ بھی ہیں بہت بڑے. ان کی کتاب آئی ہے شرمگاہ اور نظر کی حفاظت پر. انہوں نے ساری شیخ الحدیث ہیں, انہوں نے ساری حدیثیں جمع کر دی نظر کی حفاظت پر. اس میں ایک حدیث لکھی تھی, جو شخص بد نظری کرتا ہے, حدیث میں کا مفہوم ہے, تو اس کے چہرے پہ جیسے چاند کو گرہن لگ جاتا ہے, اس کے چہرے پہ گرہن لگ جاتا ہے, اس کے دل میں گرہن لگ جاتا ہے. بتائیے, سارا نور ضائع ہو جاتا ہے. چاند کو گرہن کیسے لگتا ہے ہم نے دیکھا کراچی میں, کالا ہو جاتا ہے. سورج گرہن کسوف جو ہوتا ہے, تو اسی طرح وہ اس کا دل بھی کالا ہو جاتا ہے. توبہ کرے, اللہ سے معافی مانگے. پھر یہ بھی لکھا تھا, کتنا ہی بڑا کوئی صاحب نسبت ہو, کسی لڑکی یا لڑکے کو گھور کے دیکھ لیا, اس کی نسبت بھی ختم ہو جاتی ہے. دیکھیے کیسی خطرناک بات ہے, ہم لوگ گھور کے دیکھتے رہتے ہیں. اس طرح خواتین, ماں بہنیں, بیٹیاں بھی اس کا خیال رکھیں, کسی نامحرم مرد کو گھور کے مت دیکھیں. یہ اللہ کا حکم ہے, نظر پڑ گئی ہٹا لیں, پھر استغفار توبہ کریں, جما کے دیکھنا. یہ باتیں ہیں تو ایسی ڈر لگتا ہے, مگر عمل کریں گے انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. جبھی تو ایک دم اللہ کا تعلق مل جاتا ہے جو نظر بچاتا ہے. فرمائیے, یہ ایمان دوستوں معمولی چیز نہیں ہے. ایسے لوگوں کا تعلق مع اللہ نہایت کمزور ہے, جو اپنی نگاہوں کی حفاظت نہیں کرتے, جو غیر اللہ سے دل کو لگائے ہوئے ہیں, جنہوں نے لا الہ سے باطل خداؤں کو اپنے دل سے نہیں نکالا. آج ان کا لا الہ حق نہایت کمزور ہے. اللہ اتنا ہی مضبوط ہوتا ہے جتنا لا الہ مضبوط ہوتا ہے. جتنا دل غیر اللہ سے پاک ہوگا اتنا ہی اللہ سے جڑتا چلا جائے گا. آپ غیر اللہ سے بھاگتے رہیں اور اللہ سے جڑتے رہیں, یا یہ ہے ففروا الی اللہ, کہ اللہ کی طرف بھاگو, یعنی غیر اللہ سے اللہ کی طرف بھاگو. جن کو سمجھتے ہو کہ ہمارے دل کو آرام دیں گی یہ لڑکے لڑکیاں, فیس بک یوٹیوب مزہ ملے گا, دل بہلائیں گے, واللہ یہ تمہارے دل کو بے آرام کر دیں گے. دل کو آرام سے رکھنا اللہ کے اختیار میں ہے. اللہ اپنے بندوں کے دل کو آرام پہنچانا, اللہ اپنے بندوں کے دلوں کو آرام پہنچانا اور چین سے رکھنا جانتا ہے. سوائے اللہ کے دنیا بھر کی عورتیں, دنیا بھر کے دل بہلانے کے جتنے بھی سامان ہیں, یہ ہمارے دل کو آرام سے رکھنا جانتے ہی نہیں. میں نے کعبۃ اللہ کے اندر دیکھا, ایک بچہ اپنی ماں سے الگ ہو گیا, ساری دنیا کی ماؤں نے اس کو پیار کیا, ساری دنیا کی ماؤں نے اس کو آغوش میں لیا, دنیا کی حسین ماؤں نے بھی اس کو گود میں لیا, لیکن وہ بچہ چلاتا رہا, بے چین رہا, شور مچاتا رہا. جب تک اس کی اصلی ماں نہیں آ گئی, جو افریقہ کی کالی عورت تھی, اس بچے کو چین نہیں ملا. ماں کی آغوش میں آتے ہی اس کو چین مل گیا, وہ سو گیا. دوستوں, جب تک اصلی پالنے والا اللہ تمہیں اپنی رحمت کی آغوش میں نہیں لے گا, اس وقت تک تم دنیا بھر میں کہیں چین نہیں پا سکتے ہو. ہمارا اللہ ہی ہمارے دل کو چین سے رکھنا جانتا ہے. یہ قرآن پاک کی آیت کا ترجمہ کر رہا ہوں, خالی تصوف کی بات آپ کے اوپر مسلط نہیں کر رہا ہوں. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب, اے دنیا والوں, اللہ ہی کی یاد سے ان کو خوش کرنے سے تمہارا دل خوش رہے گا اور تمہارے دل کو چین نصیب ہوگا. یہ قرآن مجید کی آیت ہے, اس سے بڑھ کر سچی بات اور کس کی ہوگی. بعض لوگ کہتے ہیں, اسلام میں عورتوں کا کون سا حق دیا گیا ہے؟ دو عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر ہے, یہ کوئی انسانی حقوق ہے؟ ارے ظالم, تو انسانی حقوق کیا جانتا ہے؟ کھڑے ہو کر موتنے والے, قرآن کی مخالفت کرنے والے, اللہ سے بڑھ کر انسانوں کو حق دینے والا کون ہو سکتا ہے؟ جو شخص ابا سے بڑھ کر بچوں میں شفقت ظاہر کرے وہ شخص نالائق ہے. دھوکے باز 420 ہے. باپ سے بڑھ کر محبت و شفقت کوئی نہیں کر سکتا, وہ کتنا ہی بیٹا بیٹا کر لے, لیکن جو اصلی ابا ہے وہی اصلی شفقت کر سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ارحم الراحمین ہے, اس نے یہ حق دیا ہے کہ دو عورتوں کی شہادت ایک مرد کے برابر ہے. اللہ کا یہ حکم قرآن پاک کے اندر مذکور ہے. کہتے ہیں, آج غیر مسلموں کو ہم اسلام کیسے دے سکتے ہیں؟ ارے پہلے اپنا اسلام تو بچاؤ. غیر مسلموں کو اسلام دینے کے لیے ضروری نہیں کہ اپنا اسلام قربان کر کے جہنم میں جاؤ, خود جہنم میں جا کر دوسروں کو جنت دلواؤ. اگر اسلام کسی کی سمجھ میں نہیں آتا, اس سے کہہ دو اللہ اور رسول تمہارے محتاج نہیں ہے. اگر تم کو ایمان لانا ہے تو قرآن پر ایمان لاؤ. دو عورتوں کی شہادت کو ایک مرد کے برابر سمجھو, جو اللہ اور رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے. اگر اس کی حکمت سمجھ میں نہیں آتی تو علماء کی خدمت میں نیاز مندہ نہ جاؤ, مقابلے کے لیے مت جاؤ, وہ آپ کو اس کی حکمت بھی بتا دیں گے. لیکن اگر کوئی اعتراض کرے, جیسے ایک صاحب نے مجھ سے اعتراض کے طور پر کہا, اس کا وہی جواب تھا جو ابھی مذکور ہوا ہے. اور جو شخص مدعی بن کر اپنے بات منوانے کو آئے گا, حق قبول کرنے کی نیت نہ ہو, اس کو اللہ کی محبت کے راز, شریعت کے اسرار نہ بتاؤ, اس کو اس حال پر چھوڑ دو تاکہ وہ خود اپنی خود پرستی, غلط فہمی میں ہلاک ہو جائے. ایک آدمی نے حکیم الامت سے کہا, حضرت میرا دل چاہتا ہے میں عیسائی ہو جاؤں. حضرت ثانوی رحمت اللہ سے کہا, حضرت نے اسے ایک دن سمجھایا کہ بھائی عیسائی نہیں ہونا چاہیے, تم مسلمان ہو, ایمان والے ہو. دوسرے دن پھر آیا, کہا وسوسہ نہیں کیا, جی چاہتا ہے میں عیسائی ہو جاؤں. حکیم الامت نے پھر سمجھایا. تیسرے دن پھر آیا, پھر یہی کہا جی چاہتا ہے عیسائی ہو جاؤں. تو حکیم الامت نے اس کو ایک تماچا مارا چماٹا, فرمایا کمبخت جا عیسائی ہو جا, اللہ اور رسول تیرے محتاج نہیں ہے, تو اسلام کا محتاج ہے, اسلام تیرا محتاج نہیں ہے. ساری دنیا کافر ہو جائے تو اللہ کی عظمت کو ایک ذرہ نقصان نہیں پہنچ سکتا, ساری دنیا ولی اللہ ہو جائے تو اللہ کی عظمت میں ایک ذرہ اضافہ نہیں ہو سکتا. اللہ ہمارے اسلام سے اور کفر سے بے نیاز ہیں, یہ ہم اسلام لا کر اپنا فائدہ کر رہے ہیں. اس کے ایک مہینے کے بعد وہ آیا, اس نے کہا حضرت آپ کے اس تماچے نے کام بنا دیا, سارے وساوس بالکل ختم ہو گئے. ہنس رہے ہیں, یہ جتنے ڈپریشن والے لوگ ہیں ہنس رہے ہیں, مگر آپ لوگ یہ نہیں کہہ سکتے کسی بڑے شیخ سے بنگلہ دیش والے آئیں گے آپ ہمیں تماچا لگا دیں ہم لوگ صحیح ہو جائیں گے. جن صاحب کا قصہ بیان کر رہا ہوں میں نے اپنی آنکھوں سے ان کو دیکھا ہے, فرما رہے ہیں میں نے خود ان کو دیکھا ہے. میں نے ان کی زیارت اعظم گڑھ سرائے میر میں اپنے شیخ کے مدرسے میں کی ہے. وہ مدرسے کے سالانہ اجلاس میں آئے تھے, معذور تھے, ایک آدمی کے کندھے پر بیٹھ کر سینکڑوں میل دور سے آئے تھے. اس زمانے میں ہم لوگ پڑھ رہے تھے, انہوں نے میرے شیخ شاہ عبد الغنی صاحب سے اسی انداز سے اپنا تعارف کرایا کہ میں آپ کا پیر بھائی ہوں جس کے متعلق آپ نے حکیم الامت کے ملفوظات میں پڑھا ہے, جس کو عیسائی ہونے کا وسوسہ آیا تھا, حکیم الامت نے اس کو تماچا مارا تھا, اس تماچے سے اس کا وسوسہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا تھا, میں وہی شخص ہوں. ان اللہ والوں کے تماچوں سے بھی ایمان عطا ہوتا ہے, یہ ان کی برکت اور کرامت ہے. حضرت ثانوی رحمۃ اللہ نے خود فرمایا کہ میرے دل میں یہی آیا کہ اس کو ایک تماچا لگاؤں, اس کا علاج یہی ہے, لہٰذا ہمیشہ کے لیے ٹھیک ہو گیا. لیکن تماچا لگوانے کی تمنا مت کرو, یعنی کہ بزرگوں سے درخواست کرو ایک تماچا مجھ کو بھی مار دو, بہت وسوسے آ رہے ہیں, تکلیف مانگنے کی اجازت نہیں ہے, آ جائے تو سمجھ لو کہ اللہ کی طرف سے آ گئی, ورنہ اللہ سے یہی دعا کرو آپ عافیت کے ساتھ ہماری اصلاح پر قادر ہیں. ہے نا بھائی, عافیت سے چل رہی ہے نا آپ کی اصلاح, بہت عافیت سے ماشاء اللہ. تماچا لگوا کر پٹوا کر اصلاح کرنا اللہ کے لیے ضروری نہیں ہے, اللہ قادر ہے کہ ہم کو آرام سے اللہ والا بنا دے, ہم عافیت کیوں نہ مانگے. آج امریکہ اور روس وغیرہ کے رسالے پڑھ کر بعض گمراہ لوگ کالج کے بھولے بھالے لڑکوں کے سامنے اس طرح تقریریں کرتے ہیں کہ لڑکے بھی گمراہ ہو جائیں. کل ہی مجھے ایک پروفیسر نے بتایا کہ کراچی یونیورسٹی میں دین کے خلاف ایسی باتیں پیش کی گئی ہیں جن کو زبان پر لانا محال ہے. اتنا صدمہ ہوا کہ کیا یہ لوگ اس قابل ہیں کہ ان کو مسلمان کہا جائے. میں نے ان سے کہا اگر آئندہ ایسی بات کریں فوراً ناک آؤٹ کر دو, اس وقت اٹھ کر نکل جاؤ. فلا تقعدوا بعد الذکر مع القوم الظالمین, ایسے لوگوں کے ساتھ ایک سیکنڈ بھی بیٹھنا جائز نہیں, ایسی تقریر ہو تو وہاں سے اٹھ جاؤ فوراً. سب سے اعلیٰ درجہ تو یہ کہ منہ پر کہہ دو تم نالائق ہو, قرآن کے مخالف ہو, اپنے مسلمان کہنا چھوڑ دو. اور اتنی ہمت نہیں ہے, نوکری کا ڈر ہے کہ نوکری چھوٹ جائے گی تو وہاں سے اٹھ کر چلے جاؤ, اس مجلس میں بیٹھے رہنا جائز نہیں. آج کل یونیورسٹی میں یہ گمراہ لوگ کالج کے لڑکوں اور لڑکیوں کو اکساتے ہیں کہ آپس میں خوب مل جل کر رہو, حسینوں کو دیکھنا منع نہیں ہے, خوب دیکھا کرو کوئی مسئلہ نہیں, ورنہ پاگل ہو جاؤ. الٹا بات کرتے ہیں, آپ لوگ حسینوں کو دیکھا کرے آپ کے شیخ غلط باتیں کہہ رہے ہیں, اتنا تو پھر پاگل ہو جاؤ گے. بتائیے یہ نالائق جان بوجھ کر اللہ کا حکم توڑنے میں کتنے جری ہیں, اگر توبہ نہ کی تو قیامت کے دن پتہ چل جائے گا. اس لیے میں شاہ محمود کا واقعہ کر رہا تھا کہ شاہ محمود نے اپنے تمام وزیروں سے کہا میری مملکت کا سب سے قیمتی حسین موتی توڑ دو, وزیروں نے ڈر کے مارے انکار کر دیا. پھر شاہ نے اپنے وفادار غلام ایاز سے کہا, اس نے پتھر مار کر فوراً توڑ دیا. شاہ نے ایاز سے کہا میرے وزیروں کو بتاؤ کہ تم نے موتی کیوں توڑا ہے. تو محمود کے وفادار غلام نے کہا اے 65 وزیروں, شاہ کے موتی کی قیمت کو تم نے سمجھا کہ خزانے میں ایسا موتی نہیں ہے, لیکن حکم شاہی کی قیمت کو تم نے نہیں سمجھا. امن شہر بہتر بقیمت یا گوہر, شاہی حکم زیادہ قیمتی ہے یا موتی زیادہ قیمتی ہے؟ یہ لڑکیاں اور یہ لڑکے ان کو موتی سمجھ لو, یہ اللہ کے موتی ہیں, یہ حسن کے موتی ہیں, لیکن اللہ کے حکم کے سامنے ان لاشوں کی کوئی قیمت نہیں. اللہ کا حکم یہی ہے ان کو توڑ دو, ان سے نگاہیں پھیر لو, چاہے یہ تم کو بد اخلاق کہیں, چاہے تم کو کہیں کہ جتنے ملا ہوتے ہیں ان میں کوئی انسانیت نہیں ہوتی. مثلا چچا زاد بہن نے مسافر کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا, اس نے مسافر سے ہاتھ کھینچ لیا تو چچا زاد بہن ناراض ہو گئی. حافظ عبد الرشید صاحب علی گڑھ کے پڑھے ہوئے ایم اے تھے, پہلے نظام آباد میں رہتے تھے, ایک کام کے سلسلے میں جرمنی گئے, ان کی بھویں تک سفید تھیں اور رہتے تھے ذرا باغ پن سے, شیروانی لگا کر, علی گڑھ کی خاص ٹوپی پہن کر, پاجامہ پہن کر. مجھ سے کہنے لگے جب میں ریل میں سوار ہوا ایک عیسائی جرمن لڑکی نے مجھ سے ہاتھ ملایا, میں نے ہاتھ کھینچ لیا, ان کا ہیٹ قائم ہوتا ہے ہاؤ یو اس طرح کر کے ایک دم ہاتھ ملا دیتی ہیں. ہے نا, آپ کو تو بہت تجربہ ہے اس کا. اس نے کہا تم مسلمان کیسے ہوتے ہو, کیا اسلام یہی تعلیم دیتا ہے؟ تم نے ہمارا دل توڑ دیا, یو ہیو بروکن مائی ہارٹ. انہوں نے کہا ہم نے اللہ کا حکم کا بول بالا رکھا ہے, میں اللہ کا بندہ ہوں, آپ بھی اللہ کی بندی ہیں, اور اللہ کا حکم یہی ہے کہ ہم تم سے ہاتھ نہ ملائیں, احتیاط کریں. کہنے لگی ہاتھ ملانے سے کیا ہوتا ہے؟ اس نے کہا اگر بجلی کا تار ننگا ہو تم اس سے دور رہتی ہو نہیں؟ اس نے کہا ہم ننگے تار سے دور رہتے ہیں کیونکہ کرنٹ مارتا ہے. کہا کہ تمہارے ہاتھوں میں جو کرنٹ کی بجلیاں ہیں میں نے اس سے اپنا ہاتھ کھینچ لیا ہے, کہیں تمہاری بجلی ہم کو کرنٹ نہ مار دے. تم کو جان پیاری ہے, ہم کو ایمان پیارا ہے. دیکھیے بوڑھے تھے, سفید پلکیں بھی, بھویں بھی سفید, اللہ والوں کی برکت سے کیسا جواب دیا. تو اللہ والوں کی صحبت سے ان میں یہ بات پیدا ہو گئی. اس لیے جب کبھی دل میں خیال آئے اگر ہم اس سے بات چیت نہیں کریں گے, اس کی طرف دیکھیں گے نہیں, تو ہمیں بد اخلاق کہیں گی, اس کا دل ٹوٹ جائے گا. اس وقت فوراً شاہ محمود کا واقعات کر لو, امر شے بہتر و قیمت یا گوہر, شاہی حکم زیادہ قیمتی ہے یا یہ موتی زیادہ قیمتی ہے. مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ بدتمیزی کریں عورتوں سے, جیسے فضائی معاشیاں ہوتی ہیں, باہر معاشیاں ہوتی ہیں, گھر میں معاشی آتی ہے, یا ہم کہیں چلے گئے نوکری پہ ہیں, یا کہیں کام پر ہیں, کہیں یونیورسٹی جانا پڑ گیا, یا کہیں ریسیپشن میں جانا پڑ گیا, تو بدتمیزی ان سے نہیں کریں گے. بس نظر جھکا کے اپنا پیسے دے دیے ان کو, ریسیپشن میں بل جمع کرا کے جو بھی ہے, وہ کیونکہ ہر جگہ ہی عورتیں بیٹھی ہیں, ایئرپورٹ پہ سب جگہ عورتیں بیٹھی ہیں. حضرت سماج ہم ایئرپورٹ پہ گئے, امیگریشن پہ کاؤنٹر پہ عورتیں بیٹھی ہیں. اب وہ نظر جھکا کے ان سے پاسپورٹ دے دیا, پاسپورٹ لے لیا, بدتمیزی نہیں کریں گے, ان کے دل میں اہمیت ہی نہیں بیچاریوں کے دل میں پردے کی. تو تھوڑی سی قربانی کر کے دیکھو, پھر دیکھو کیا ملتا ہے. جو شخص اللہ کے لیے اپنے دل کو ویران کرتا ہے, یعنی ناجائز حرام آزموں کا خون پیتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کا ایمان جلے بھنے کباب کی طرح لال کر دیتا ہے, جس کی خوشبو سے کافر بھی مسلمان ہو جاتے ہیں. ہاں, بڑے حضرت والا کو دیکھ کے لوگ مسلمان ہوئے تھے. ہائے جس دل نے پیا خون تمنا برسوں, اس کی خوشبو سے یہ کافر بھی مسلمان ہوں گے, اس کی خوشبو سے مسلمان بھی مسلمان ہوں گے. جو اللہ کو خوش کرتا ہے, اس کے دل کو اللہ اتنا خوش کرتا ہے کہ بادشاہ کی خوشیوں کو سمجھ بھی نہیں سکتے. اللہ والوں کے دلوں میں خوشی کا کیا عالم ہے؟ جو خوشی پیدا کرنے والے کو خوش کرتا ہے, کیا وہ مالک اس کو خوش نہیں کرے گا؟ دوستوں ذرا سوچو, کس کریم مالک سے پالا پڑا ہے. ہمارا اس کریم مالک سے واسطہ ہے جو ایک نیکی پر 10 دیتا ہے. قرآن پاک میں اعلان ہو رہا ہے, من جا بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا. اللہ ایک نیکی پر 10 نیکیاں دیتا ہے, بلکہ اور بڑھا کر 700 بھی سے بھی زیادہ دے دیتا ہے. تو اگر ایک اللہ پر ایک خوشی قربان کرو گے, 10 خوشیوں کا پکا وعدہ ہے, ایک خوشی کو اللہ پر فدا کر دو, اللہ تعالیٰ 10 خوشیاں دے گا. دیکھیے حضرت والا نے اس کی کیسی تشریح کی, ہم نے ایک خوشی کو اللہ پر فدا کیا تو اللہ تعالیٰ 10 خوشیاں دے دے. تم نے ایک نظر بچائی, تمہیں 10 نظر بچانے کا ثواب ملے گا. یہ کس طرح لے کر آتے ہیں اللہ والے اس آیت کی تشریح کو, دیکھیے یہ الہامی تشریح ہے بھائی. تم ایک خوشی کو اللہ پر فدا کرو گے, اللہ تعالیٰ 10 خوشیاں دے گا. اور اللہ جو خوشی دیتا ہے, چونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات غیر محدود ہے, لہٰذا ان کی عطا بھی غیر محدود ہے, وہ دل میں غیر محدود خوشیاں بھر دیں گے. اب آگے ایک خاص بات آ رہی ہے, فائدہ کیا موبائل رکھنے کا, کہ چارج ہی نہیں ہے. جو شخص فرما رہے ہیں, جو شخص نامحرم عورتوں کو دیکھ کر تبسم کرتا ہے, یعنی مسکراتا ہے, اس کے لبوں کی مسکراہٹ کے نیچے بے شمار غم اور زخم پوشیدہ ہوتے ہیں. لبوں پر تبسم ہے اور دل بے چین ہے, کیونکہ وہ اللہ کے غضب کے سائے میں سانس لے رہا ہے. بس یہی ایک دعا کر لو کہ اللہ اپنی ناراضگی میں ہم کو ایک سانس بھی جینے نہ دے, یعنی ہمارا ایسا ایمان یقین دے دے کہ ہم آپ کو ایک سانس بھی, ایک لمحے کے لیے بھی ناراض نہ کریں. میں ان کو کر لیتا ہوں, یہ بہت غور سے سن رہے تھے اور بڑی قیمتی بات تھی. اللہ, جب بھی فون کریں عجیب عجیب اس میں چل رہا ہے, بریانی کھاؤ, یہ کھاؤ, اس طرح کی باتیں چل رہی ہیں. اس میں جس کو بھی فون کرو, بریانی کا میسج لگا ایسے ہی آپ لوگوں کے پاس بھی نہیں, جس کو بھی فون کر رہے ہیں. تو میں جو شخص نامحرم عورتوں کو دیکھ کر تبسم کرتا ہے اس کے لبوں کی مسکراہٹ کے نیچے بے شمار زخم پوشیدہ ہوتے ہیں. بہرحال یہ بات تو میں نے پڑھ دی. فرما رہے ہیں کہ ایک دعا کر لو, اے اللہ اپنی ناراضگی میں ہم کو ایک سانس بھی جینے نہ دے, یعنی ہمیں ایسا ایمان و یقین دے دے کہ ہم آپ کو ایک سانس بھی ایک لمحے کے لیے بھی ناراض نہ کریں. ہماری جو سانس آپ کی ناراضگی میں گزر گئی, نفس نے جو حرام لذت امپورٹ کر لی, ان چوری کی ہوئی حرام خوشیوں کو جو اللہ کو ناخوش کر کے حاصل کی گئیں, اے اللہ اپنی رحمت سے معاف کر دے. بغیر استغفار کے چارہ بھی نہیں ہے, کیونکہ دو طبقے ہیں, ایک تو متقی لوگ ہیں جو کبھی گناہ نہیں کرتے, ان کو بھی اللہ نے اپنا محبوب بنا لیا ہے, یہ میرے محبوب بندے ہیں, لیکن جن سے کبھی کبھی گناہ ہو جاتا ہے اللہ نے توبہ کے رستے سے انہیں ان سے بھی محبوبیت کا وعدہ فرمایا ہے. ان اللہ یحب التوابین, یحب فعل مضارے سے, فعل مضارے میں دو زمانے ہوتے ہیں, زمانہ حال زمانہ استقبال. یہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو حال میں بھی محبوب رکھے گا, اور اگر وہ توبہ کرتے رہیں گے تو آئندہ بھی محبوب رکھیں گے. مگر توبہ ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ زبان پر توبہ ہے اور دل میں یہی کہ خانقاہ سے باہر نکل کر مزے لوٹیں گے. واہ بھائی واہ ہے, یہ توبہ تو ہماری توبہ پر ہستی ہے. تو یہ توبہ خود ہماری توبہ پر ہستی ہے. توبہ کی شرائط میں سے اس وقت دل میں آئندہ گناہ نہ کرنے کا پکا ارادہ رکھے. توبہ کے قبول ہونے کا صحیح طریقہ یہی ہے, ان چار شرائط کے ساتھ سچے دل سے توبہ کرے, اس گناہ سے الگ ہو جائے. یعنی کہ لا حول بھی پڑھ رہے ہیں, کیا بے پردگی کا زمانہ ہے. دیکھیے صاحب, لڑکیاں کیسی بے پردہ جا رہی ہیں اور آنکھ اٹھا کر انہیں دیکھے بھی جا رہے ہیں, یہ کون سا لاہور ہے؟ یہ لاہور تو خود تمہارے اوپر لاہور پڑ رہا ہے. پہلے نظر کو گناہ سے ہٹاؤ, پھر لاہور پڑھو. نمبر دو, گناہ پر ندامت سے دل میں غم اور صدمہ پیدا ہو جائے, اور پکا ارادہ کرو. نمبر تین, اے اللہ آپ کبھی ایسی غلطی نہیں کریں گے. کسی کا مال کھایا تو اس کا مال واپس کر کے توبہ قبول ہوگی. کسی کے 10,000 روپے کی موبائل چرایا ہے, میں زبانی کہنے سے یا اللہ مجھے معاف کر دے, کبھی نہیں چراؤں گا, ایسے توبہ قبول نہیں ہوگی. پہلے اس کے موبائل کو واپس کرو, اور اگر موبائل بیچ دیا ہے, گم ہو گیا ہے, تو اس کی قیمت مالک کو, اور مالک کا انتقال ہو گیا ہے, اس کے ورثہ کو دینی پڑے گی, کیونکہ کسی کا مال چرانا جائز نہیں. ان چار شرطوں کے ساتھ توبہ قبول ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے پاس اور نیک ماحول میں بہت فائدہ ہوتا ہے. جیسے اس وقت اللہ نے اپنی رحمت سے ماحول ہم کو دیا ہے, ہم کو اس ماحول سے فائدہ بھی ہوتا ہے. اگر جمعے کا اجتماع نہ ہو, ہمارا ایمان بھی کمزور ہونے لگے, لہٰذا اجتماع میں نیت کر لی جائے کہ ہم اللہ کے متقی بندے بن جائیں. کونوا مع الصادقین کا مقصد یہ ہے کہ اللہ ہمیں گناہ چھوڑنے کی توفیق دے دے, تقوی والی زندگی نصیب فرما دے. اگر کوئی شخص اللہ والوں کے ساتھ تعلق رکھتا ہے, نیک صحبتوں میں جاتا ہے, لیکن گناہ نہیں چھوڑتا, تو یہ شخص کونوا مع الصادقین کا حق ادا نہیں کر رہا. لیکن فائدے سے یہ بھی خالی نہیں ہے, اگر آج گناہ نہیں چھوڑے گا تو کل چھوڑ دے گا. ایک شخص نے تہجد پڑھی, چوری کی, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع کی گئی. اس شخص نے تہجد بھی پڑھی اور چوری بھی کی ہے. دیکھیے, تہجد بھی پڑھی اور چوری بھی کی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, ایک دن اس کی تہجد اس کی چوری کو چھڑوا دے گی. یعنی یہ جو تہجد پڑھنا ہے, اس کی چوری کو چھڑوا دے گی. معلوم ہوا نیکیوں میں گناہ چھڑانے کی خاصیت ہے. مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ سے ایک شخص بیعت ہوا, وہ چور تھا. اس نے کہا, حضرت سب گناہوں سے توبہ کرتا ہوں, میں اب آپ سے بیعت ہو گیا ہوں, آپ کا مرید ہو گیا ہوں. اس کے بعد اس نے سب نمازیوں کے جوتے ادھر ادھر کرنا شروع کر دیے. جس نے جہاں جوتا اتارا, اس کا جوتا وہاں سے اٹھا کر دوسری جگہ رکھ دیا. اب نمازی لوگ پریشان ہو کر اپنا جوتا تلاش کر رہے ہیں. ہر گنگوہی کو خبر مل گئی کہ خانقاہ میں کوئی آدمی ایسا آ گیا ہے جو جوتا ادھر ادھر کر دیتا ہے. تو حضرت نے ایک چھوٹے لڑکے کو مقرر کر دیا, جب ہم جماعت سے نماز پڑھ لیں تم دیکھنا کون ایسا کرتا ہے. معلوم ہوا جو چور مرید ہوا تھا وہی یہ سب چکر چلا رہا ہے. چور صاحب جو ہیں, اس کو بلایا کہ تم نے چوری سے توبہ کر لی تھی, اب یہ کام کیوں کرتے ہو؟ لوگ اس سے بہت پریشان ہیں. اس نے کہا, حضرت سالہ سال سے چوری کرنے کی عادت تھی, اب اتنی پرانی عادت جب چھوڑ دی تو کبھی کبھی دل میں شدید تقاضا ہوتا ہے کہ چوری کر لوں. تو جب چوری کرنے کو بہت ہی دل چاہتا ہے تو میں ہیرا پھیری کر لیتا ہوں, اس کا جوتا ادھر اس کا جوتا ادھر کر دیتا ہوں. چوری کے تقاضے کو کمزور کرنے کے لیے تھوڑی سی ہیرا پھیری کرتا ہوں, جوتا چراتا نہیں ہوں, وہیں رہتا ہے, بس ذرا ادھر ادھر رکھ دیتا ہوں. کچھ دن کے بعد میں اس ہیرا پھیری سے بھی توبہ کر لوں گا, اس لیے مجھے کچھ دن کی مہلت دے دیں. ہمارے کچھ مریدین ہیں, ابھی تک ہیرا پھیری میں چلنا ہے, بہت پرانے ہو گئے, ان کی ہیرا پھیری ختم نہیں ہو رہی. تو مجھے واقعہ سنا دیں. ایک نے تو سنا بھی دیا, آپ نے سنا ہو نا, حضرت نے سنایا تھا ہیرا پھیری کا واقعہ. تو میں ابھی ہیرا پھیری میں چل رہا ہوں. ہیں سن رہے ہیں آپ؟ تو ہیرا پھیری میں نہیں چل رہے. تو گنگوہی نے ساری خانقاہ میں اعلان کرا دیا کہ اس کو ہیرا پھیری کر لینے دو, ورنہ یہ پھر سے چوری کرنے لگے گا. تو نفس کی اصلاح ایک دن میں نہیں ہوتی, نفس آہستہ آہستہ مٹتا ہے. اب چار نصیحتیں سن لیجئے. افریقہ سے مولانا حنیف صاحب کل یہاں آئے تھے, رخصت ہو گئے, تین دن میرے مہمان تھے. مولانا مسیح اللہ خان صاحب جلال آبادی کے پاس سے ہو کر آئے ہیں. میں نے ان سے پوچھا حضرت نے آپ کو نصیحت کی؟ مولانا مسیح اللہ خان صاحب جلال آبادی ہم سکھر میں جن بزرگ سے ملے تھے ان کے خلیفہ کے بیٹے تھے وہ جن سے ہم مل کر آئے تھے سکھر میں جو بزرگ تھے. تو میں نے ان سے پوچھا حضرت نے آپ کو نصیحت کی ہے؟ فرمایا حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب جلال آبادی جو حکیم الامت کے بہت پرانے خلیفہ ہیں ہم کو چار نصیحتیں کی تھیں, بس یہ نصیحتیں سنا کے آج کی مجلس ختم ہو جائے گی. نمبر ایک, تقوی سے رہو. اگر تقوی سے نہیں رہو گے چہرے پر لقوہ گر جائے گا, دل کا چین چھن جائے گا. تقوی کی تعریف کیا ہے آپ پوچھیں گے؟ تقوی کیا چیز ہے؟ جو تقوی کی مختصر تعریف سن لیجئے, اپنی زندگی کی ہر سانس کو اللہ کی خوشی پر فدا کرنا اور ایک سانس بھی اپنے اللہ کو ناخوش کرنے کا ناخوش نہ کرنا, اس کا نام تقوی ہے. اس کوشش میں جیے, اسی کوشش میں مرے. یہ نہیں کہ خطا نہیں ہوگی, معصوم تو صرف نبی ہوتے ہیں, لیکن اس بات کی غم اور فکر رکھنی چاہیے. دن رات ہر سانس کو اللہ کی خوشی پر فدا کر دیں, ایک سانس بھی اللہ کو ناراض نہ کریں. اس کے لیے اللہ سے روئیں, بزرگوں سے دعا کرائیں, کوشش کریں. جس دن یہ مقام حاصل ہو گیا سمجھ لو اولیاء صدیقین کی آخری سرحد پر پہنچ گئے, جس کے آگے نبوت شروع ہوتی ہے. لیکن نبوت نہیں مل سکتی, نبوت کا دروازہ قیامت تک کے لیے بند ہو گیا. لیکن اللہ کے اولیاء کا آخری درجہ جو ہے اسی مقام پر ختم ہوتا ہے کہ بندے کی کوئی سانس اللہ کی مرضی کے خلاف نہ گزرے, اپنی ہر سانس اپنے اللہ پر فدا کر دے. بس یہی معراج بندگی ہے, یہی حاصل زندگی ہے, یہی بندے کی انتہائی عبدیت ہے. اللہ کے رستے میں ولایت کا اعلیٰ سے اعلیٰ مقام یہی ہے. لہٰذا اس کے لیے فکر کی جائے, کوشش کی جائے. اگر کبھی نفس کے ہاتھوں چت ہو جائے, ہمت ہار جائے, اللہ سے رو رو کر توبہ کرے. بقول حضرت مولانا شاہ وسیع اللہ صاحب کے, اللہ کا رستہ کس طرح طے ہوتا ہے, ہم نے طے کی اس طرح سے منزلیں, گر پڑے گر کر اٹھے اٹھ کر چلے. کبھی خطا ہو گئی, کوئی سانس اللہ کی ناراضگی میں گزر گئی, دو رکعت توبہ پڑی, اللہ سے رو لیے, اے اللہ میرے جو مجرمانہ لمحات, میری جو مجرمانہ سانس آپ کی نافرمانی میں گزر گئی, اس منحوس زندگی کو, ان منحوس لمحات کو, ان مجرمانہ سانسوں کو اپنی رحمت سے معاف کر دیجئے. کتنی پیاری بات ہے, کیوں حضرت والا کی مشن ہم نے کہیں نہیں دیکھا کہ ہر سانس اللہ پہ فدا ہو. مجھے بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے. یہ دیکھیے دعا کیسی ہے کہ وہ سانسیں مجرمانہ تھیں جو اللہ کی نافرمانی میں گزری, وہ لمحات منحوس لمحات تھے, وہ زندگی منحوس زندگی تھی. اے اللہ اس زندگی کو معاف کر دیجئے. اے اللہ میں توبہ کرتا ہوں, پھر سے کمر باندھتا ہوں, پھر سے وعدہ کرتا ہوں کہ اب آپ کو ناراض نہیں کروں گا. اسی کا نام بندگی ہے کہ گرتے پڑتے چلتے رہیں, پھر انشاءاللہ ایک نہ ایک دن منزل آپ کے ہاتھ میں ہوگی. نچت کر سکے نفس کے پہلواں کو تو یوں ہاتھ پاؤں بھی ڈھیلے نہ ڈالے, ارے اس سے کشتی تو ہے عمر بھر کی, کبھی وہ دبا لے کبھی تو دبا لے, جو ناکام ہوتا رہے عمر بھر بھی, جو ناکام ہوتا رہے عمر بھر بھی, بہرحال کوشش تو عاشق نہ چھوڑے, یہ رشتہ محبت کا قائم ہی رکھے, جو سو بار ٹوٹے تو سو بار جوڑے. اگر شیطان ہم سے رشتہ توڑوا دیتا ہے آپ پھر سے رشتہ جوڑ لیجئے, توبہ کے گوند سے پھر جڑ جائیے. استغفار توبہ میں گوند ہے, لہٰذا اپنے دل و جان کو اللہ سے پھر چپکا لو. اگر شیطان ہمیں اغوا کر لے اور خدا سے دور کر کے گناہوں کے جنگل میں لے جائے تو استغفار توبہ سے پھر اپنے دل و جان کو اللہ سے جوڑ دو. توبہ زبردست گوند ہے, یہ صرف معافی نہیں دلاتی بلکہ اللہ کا محبوب بھی بنا دیتی ہے. توبہ میں اللہ نے وہ کیمیکل رکھا ہے, ایک نافرمان بندہ جو اللہ سے دور ہوتا ہے وہ اللہ سے جڑ کر اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے. محجوب بندے کو اللہ تمام حجابات ہٹا کر اپنا محبوب بنا لیتے ہیں. ایک نصیحت مولانا مسیح اللہ خان صاحب نے یہ کی تھی کہ تقوی سے رہو, یعنی ایک سانس بھی اللہ کو ناراض نہ کرو, اللہ کی خوشی میں ہر سانس کو فدا کرو. گڑبڑ ہو جائے فوراً توبہ سے تلافی کر لو, وہ بھی تقوی ہی میں شامل ہے. اللہ دوسری نصیحت یہ کی تھی کہ تواضع اختیار کرو. تواضع کے کیا معنی ہیں؟ بندہ اپنی قیمت خود نہ لگائے بلکہ اللہ تعالیٰ قیامت کے اپنے بندوں کی قیمت لگائے گا. لہذا یہاں اپنے کو کسی سے بہتر مت سمجھو, اپنے کو کافروں سے بھی بدتر سمجھو, ہو سکتا ہے اس کافر کا خاتمہ ایمان پر ہو جائے. حکیم الامت فرماتے ہیں, مجھ کو یہ غم رہتا ہے نہ جانے قیامت کے دن اشرف علی کا کیا حال ہوگا, یہ غم مجھ کو ہر وقت شکستہ رکھتا ہے. یعنی اگر خاتمہ اچھا ہو گیا ہم جانوروں سے کافروں سے اچھے ہوں گے, اگر خدا نہ خواستہ خاتمہ خراب ہو گیا تو جانور سور کتے ہم سے اچھے ہیں کیونکہ ان کا حساب نہیں ہے, ہمیں تو حساب دینا ہے. اس لیے خواتین کچھ سمجھتی ہیں میں شوہر سے بڑی ہوئی ہوں, یا آپ شوہر کو حقیر سمجھ رہی ہیں. ہمارے بڑے تو اپنے آپ کو تمام انسانوں سے کمتر سمجھتے تھے. تو شوہر سے بدتمیزی کرنا دلیل ہے کہ آپ کے اندر تکبر ہے. کبھی کبھار دماغ بھی آؤٹ ہو جاتا ہے ان لوگوں کا دماغی کمزوری کی وجہ سے. وہ تکبر نہیں ہوتا, وہ دماغی کمزوری ہوتی ہے. اس کا پھر علاج کرائیں, اچھی غذا کھائیں, نیند پوری کریں, چڑچڑا پن آپ کا ختم ہو جائے گا. ہومیوپیتھی میں بھی اس کی دوائی آتی ہے, نیند اچھی کریں. بچے جب اتنے ہو گئے پیدا تو ان کو سنبھالنا بھی کوئی آسان نہیں عورت کے لیے, تو اس لیے اس کے پھر علاج کرائیں ان شاء اللہ تعالیٰ. آج کل ایک نیا علاج شروع ہو گیا, ایک دن کا کورس ہے وہ, ایک یا دو دن کا. وہ جو ہے ایسی گولی دیتے ہیں کہ نیند پوری کرواتے ہیں, اچھی غذا کھلواتے ہیں, پھر وہ آدمی ایک دم بشاشا ایسا لگتا ہے, پتہ نہیں نورانی چہرے والا آ رہا ہے. ایک صاحب نے ایک جگہ بتایا تھا مجھے, وہ ہر وقت چڑچڑے پن غصہ رہتے تھے. میں یار مجھے تو ہونی مزہ آ گیا سائیں. دو دن کا علاج انہوں نے کیا, مجھے اچھی غذا کھلائی اور خوب سلایا مجھے, اور تیسرے دن تو میں بالکل فریش تھا. اس کا مطلب نیند پوری نہیں ہو رہی تھی. اور فرمایا کہ ہر کام وقت پر کریں ان شاء اللہ تعالیٰ, اور جوش میں نہ آئیں, برداشت سے اور میٹھی زبان سے جب بات کریں ان کے اخلاق. وہ ہر وقت جب بھی بات کروں ان سے غصے میں بات کرتے تھے. دو نصیحتیں ہو گئیں, توازن اختیار کریں. تو خواتین جو آپ بدتمیزی کرتی ہیں, کتنی میسج کر لیں کوئی فائدہ نہیں, آپ سدھر جائیں, خود ہی سدھر جائیں. آپ حال بتا رہی ہیں ٹھیک ہے, مگر ہر کسی سے ہی بدگمان رہتی ہیں آپ. تو اچھا گمان رکھو بھائی, شوہر ہے, نعمت ہے اللہ تعالیٰ. کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے شوہر ہی نہیں ہیں, کتنے لوگ ان کی شادیاں نہیں ہوئیں, کتنے لوگ ہیں شوہر ظلم کرتے ہیں. آپ کا شوہر کوئی مارتا تھوڑی ہے, خواہ مخواہ یہاں بدگمانی کرتی ہیں. تیسری نصیحت فرمائی, مخلوق سے کم ملو, بے ضرورت نہ ملو, گپ شپ لڑانے مت جاؤ. زیادہ ملنے سے دل پر میل آ جاتا ہے. دیکھیے آپ کی بات آ گئی, اگر کوئی غیبت کرے گا تو آپ بچ نہیں سکیں گے. لہٰذا ایسوں کی صحبتوں میں نہ جاؤ جن سے خطرہ ہو کہ ہمارا دل گناہوں سے آلودہ ہو جائے گا. جیسے خراب سڑک پر گاڑی چلانے سے گاڑی کے پرزے گرد آلود ہو جاتے ہیں, لہٰذا خراب سڑک پر گاڑی مت چلاؤ. اسی طرح خراب جگہ پہ مت جاؤ, وہاں دل کے پرزے خراب ہو جائیں گے, دل اللہ سے غافل ہو جائے گا. ہاں اگر نیک صحبت ہے تو وہاں جاؤ جہاں خراب لوگوں سے قلت اختلاط کا حکم ہے, وہاں نیک لوگوں سے کثرت اختلاط بھی مطلوب ہے. ان کے پاس جانا, نیک لوگوں کی صحبت میں رہنا, یہ حکیم الامت فرماتے ہیں فرض عین ہے. اسی طرح نیک دوستوں میں خوش طبعی, ہنسنا بولنا بھی مطلوب ہے, پر ادب اور حدود شریعت کے اندر. جماعت کا وقت ہو جائے تو مسجد جائیے, وہ اللہ کے نیک بندوں سے ملاقات ہوگی, لیکن دنیا داروں سے اپنے دل کو زیادہ اختلاط سے بچاؤ. تیسری نصیحت ہو گئی. چوتھی نصیحت کیا, چوتھی نصیحت یہ فرمائی تھی انہوں نے کہ بدنظری سے اپنے کو بچاؤ, کیونکہ بدنظری سے دل خراب ہوتا ہے. دل کو خراب کرنے والی چیز بدنظری ہے, یہ دل کو ویران کر دیتی ہے. جس کا دل ویران ہوتا ہے اس کے دل میں اللہ کیسے آئے گا. دل اللہ کا گھر ہے, اسے صاف ستھرا رکھو. دل صاف رہتا ہے نظر کی حفاظت سے اور نظر کی صفائی سے. لیکن صفائی کے لفظ کو میں واپس لیتا ہوں, کیونکہ بعض لوگ صفائی کا کچھ اور مطلب لیتے ہیں. ابھی میرپور خاص کے ایک تاجر نے بتایا, آج کل عجیب رواج چلا ہے, ایک شخص آنکھوں سے آنکھیں ملائے ہوئے مجھ سے بات کر رہے تھے اور میرے گلے سے 350 روپے نکال لیے. مجھے کچھ خبر بھی نہیں ہوئی. تو آج کل صفائی سے مراد یہ بھی لیتے ہیں, ہیپناٹائز کر لیتے ہیں. یہ چل رہا ہے, کراچی میں بھی چلا تھا. اس لیے میں نے نظر کی صفائی کا لفظ واپس لے لیا. پھر چار نصیحتیں, ترتیب آپ پھر سے سن لیجئے. نمبر ایک تقوی, نمبر دو تقوی, اور اسی تقوی میں گڑبڑ ہو جائے توبہ کر کے دوبارہ متقی ہو جاؤ. جیسے وضو ٹوٹ جائے تو دوبارہ وضو کر لیتے ہیں, تقوی ٹوٹ جائے دوبارہ توبہ کر کے تقوی سے رہ لو. نمبر دو توازوں سے رہو, کہ اپنی قیمت خود نہ لگاؤ, تمہاری قیمت قیامت کے لیے اللہ لگائے گا. ہم ایسے رہے یا کہ ویسے رہے, وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے. اپنی قیمت اللہ سے لگوانا, خود نہ لگاؤ کہ میں نے اتنے نفل پڑھے, اتنی خیرات دی, اتنے بیان کیے. اپنی قیمت خود مت لگاؤ, شیخ کے ساتھ اتنا رہا, اتنے چلے لگائے. لوگوں کی واہ واہ سے کام نہیں چلے گا, اپنی آہ سے کام چلے گا. واہ سے واہی ہو جاؤ گے, آہ سے اللہ والے ہو جاؤ گے. نمبر تین یہ ہے قلت اختلاط, یعنی لوگوں سے بے ضرورت مت ملو. ایسے لوگ جو اللہ سے غفلت میں ڈال دیتے, آفس جاتا ہے انسان, بزنس میں جاتا ہے, تجارت میں جاتا ہے, ہر جگہ ایسے لوگ ہیں. ان سے اپنے کام کی بات رکھیں, تھوڑا بہت سلام دعا کر لیے, تھوڑا ہنسی مذاق بھی کر لیا, ہاں آپ کیسے مزاج, سب خیر تھے, ہاں بھائی اچھا سا, اچھا یہ کام ہوں بس صحیح. میں بہت زیادہ ملنا جلنا کہ وہ ہاتھوں پہ ہاتھ مار رہے ہیں, رانوں پہ ہاتھ مار رہے ہیں, سگریٹوں پہ سٹے لگا رہے ہیں. سٹے تو ہر کوئی لگاتا رہتا ہے آج کل تو, مگر یہ کہ ان کے ساتھ بہت فری ہو رہے ہیں بہت زیادہ, یہ پھر صحیح نہیں ہے. پھر ہمارے دل میں ان کی محبت آ جائے گی. نمبر چار یہ ہے کہ نظر کی حفاظت کر لیں. اب دعا کر لیں اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہی دعا کر لیتا ہوں حضرت, بڑی اچھی دعا فرمائیے. دعا کر لیتے ہیں, اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے دیں. اے اللہ جو مریض بھی ہے, مریض بھی ہو اسے اچھا کر دے, اللہ سے دعا کریں جو لوگ بھی بیمار ہیں گھر میں کوئی بیمار ہے اے اللہ اپنی رحمت سے اپنے ذکر سے اپنے مقبول بندوں کے ذکر قرآن پاک کے صدقے میں ان سب لوگوں کو صحت عطا فرما اس مجلس کو قبول فرما جتنے لوگ آئے ہوئے ہیں وہ خواتین جو بیان میں سن رہی ہیں جتنے مسلمان بھائی یہاں جمع ہیں اللہ ہم اور ہمارے بچوں کو بھی ہمارے بہن بھائیوں دوست احباب رشتہ دار من جہت نسب من جہت نساء سب خاندان والوں کو اے اللہ اپنا مقبول اور محبوب بنا لے اپنے جس سے ہمارے نفس و شیطان سے ہم کو چھڑا کر اللہ والی حیات نصیب فرما جس بات سے آپ خوش ہوتے ہیں اسے ہمارے دل کو خوش کر دیجئے جس بات سے آپ ناخوش ہوتے ہیں ہمارے دل کو اس سے متنفر کر دیجئے گناہوں سے شدید نفرت عطا فرما اس بات سے ہمیں کراہیت نصیب فرما دیجئے اے اللہ اپنے جس سے ہم سب کو اپنا مقبول و محبوب بنا لے اے اللہ ہم میں جن کو روحانی یا جسمانی بیماری ہیں ہمارے گھر والوں میں بھی جو بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما جو خواتین بیمار ہیں یا ان کے رشتہ دار بیمار ہیں اللہ سے دعا کیجئے اللہ سب کو شفا دے دے ہم میں سے ہر ایک کو کی جسمانی بیماریوں کو بھی روحانی بیماریوں کو بھی یعنی گناہوں کی عادتوں سے بھی ہم سب کو اللہ شفا دے دے ہم سب کو اللہ والی زندگی اپنے دوستوں کی حیات نصیب فرما اس قابل نہیں ہم کہ آپ کے دوستوں کی زندگی مانگیں ہمارا منہ اس قابل نہیں لیکن چونکہ آپ کریم ہیں اور کریم کی تعریف محدثین نے کی ہے جو نالائکوں پہ بھی رحم فرما دے اور فضل فرما دے اے اللہ ہم اپنی نالائکی کا اعتراف کرتے ہوئے آپ سے آپ کے فضل کی درخواست کرتے ہیں اپنے کریم ہونے کے صدقے میں ہماری طرف اپنا ہاتھ بڑھائیے ہم سب کو اپنا بنا لیجئے ہم سب کو اللہ والی زندگی عطا فرمائیے اے اللہ ہم نے جن بزرگوں کو دیکھا ہے ان بزرگوں کے طریقے پر ہم کو ڈال دیجئے ہماری مسجد خانقاہ مدرسے کو قبول فرما لیجئے جو لوگ یہاں آتے ہیں کوئی محروم نہ جائے خواتین ہوں مرد ہوں یا بچے ہوں اے اللہ سب کو صاحب نسبت کر دے اپنا تعلق خاص سے نوازش فرما دے ہمارے جتنے بھی نیک ارادے ہیں اے اللہ ان سب کو کامیاب فرما اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اتباع سنت کی توفیق نصیب فرما دے ہماری ہر سانس آپ پر فدا ہو اور کیسے فدا ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنا یہی اللہ پر فدا ہونے کا طریقہ ہے اے اللہ ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلنا نصیب فرمائیے اپنی نافرمانی سے ہم سب کو حفاظت فرمائیے ایک خاص دعا کر لو ہمارے شہر کراچی اور حیدرآباد تو کسی کی نظر لگ گئی ہے یہ ایسے پیارے شہر تھے برکت والی بستیاں تھیں جہاں بے روزگار روزی پاتے تھے ہر طرف راحت و سکون تھا آج ان میں کوئی خیریت سے نہیں ہے کہیں کوئی قتل ہو گیا کہیں کیا ڈاکہ پڑ گیا اے اللہ شہر کو حیدرآباد کو اور پورے پاکستان کو امن و عافیت کا ملک بنا دیں مسلمانوں کو توبہ اپنا خوف نصیب کر دیں کہ مسلمان مسلمان کو کس بے دردی سے مارتا ہے اے اللہ قیامت کے دن کی پیشی کا خوف ہم سب کو نصیب کرے کلمے کی بنیاد پر ہمارے دلوں کو آپس میں جوڑ دے ہم سب کو آپس میں محبت کرنا نصیب فرما پاکستان کو مضبوط فرما جو دشمن ملک ہمارے ملک کو بری نظر سے دیکھ رہے ہیں ان سے بھی خاص طور سے حفاظت نصیب فرما ایسے دشمن ملکوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ان کو کمزور کر دے ہمارے پاکستان کو جملہ عالم کے مسلمانوں کو ہر طرح سے حفاظت اور عافیت اور امن و تقوی اور دونوں جہان کی صلاح و فلاح سے مالا مال کر دے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ علیہ نبی الکریم آمین یا رب العالمین اور دعا کر لیتے ہیں اللہ تمام اسلامی ممالک کی حفاظت فرما دیجئے اے اللہ مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا فرما حرمین شریفین کی حفاظت فرما پاکستان کی ایک ایک ان زمین کی حفاظت فرما اے اللہ ہمارے مساجد مدارس خانقاہوں کی حفاظت فرما دیجئے اے اللہ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ دنیا سے چلے گئے کیسی کیسی پیاری باتیں ہم نے ان کی پڑھی اس وقت ان سب پر عمل کی توفیق بھی دے دیجئے موجودہ مرشد عارف باللہ حضرت والا شاہ فیروز عبداللہ میمن صاحب دامن کاتم علی اور بنگلہ دیش والے دادا شیخ اور حضرت مولانا مظہر صاحب کاتم علی اور جتنے اکابرین امت اس میں موجود ہیں ان سب کی زندگیوں میں عمروں میں خوب برکت عطا فرما اور ہم سب کو معاف فرما دیجئے اش بار آنکھیں درد بھرا دل دے دیجئے ان باتوں پر عمل کی توفیق دے دیجئے اے اللہ ہمیں بھی اللہ والا بنا ہمارے بچوں کو بھی اللہ والا بنا بھی بچوں کو اللہ والا بنا سب کو اپنا پیار نصیب فرما دیجئے اچھے اخلاق نصیب فرما بہت برداشت والا بنا بہت صبر والا بنا حلیم الطبع بنا یعنی برداشت والا رقیق القلب بنا دل میں نرمی عطا فرما رحیم المزاج بنا مزاج میں شان رحمت غلبہ عطا فرما اے اللہ اپنے عمل میں سخت رہیں میں بیوی بچوں لوگوں سے نرمی کریں میں محبت سے دین پہ سمجھانے کی تلقین بھی کرتے رہیں اور ان کو تعلیم بھی کرتے رہیں اس کی توفیق بھی عطا فرمائیے وصلی اللہ علیہ نبی الامی آمین یا رب العالمین آج کل مدارس میں داخلے چل رہے ہیں جن جن کے جہاں عافیت کے ساتھ داخلہ کروا دیجئے اے اللہ سب کے داخلے عافیت سے کروا دیجئے اپنی رحمت سے صلی اللہ علیہ نبی الامی آمین یا رب العالمین بحرمت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم